de Chagra Paso Mínima y Bulantar Sarabá.
Todos ellos vienen chicos, ¿no? Vienen chicos. Pues trozando. Durud ve llega Muhammad wa ali Muhammad. Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbilalamin. Arrahmanirrahim. Malika yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alayhim. خير المغضوب عليهم من الضالين. درود بجاء محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين بالقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرزين. قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. درود بجيغا محمد وآل محمد. صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. پروردگار عالم کا انتہائی احسان ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو توفیق دی ذکر اہل بیت اطہار علیہ السلام کی. اپنے دین کو سمجھنے کی کوشش کریں اور انشاءاللہ ان توفیقات کے سائے میں خدا نے تعالی ہماری اور آپ کی زندگی کو امامت کی راہ میں قربان ہونے کی سعادت نصیب کرے انشاءاللہ. اس دعا کی پورے ہونے کے لیے اور یہ کہ انشاءاللہ خدا نے تعالی ہمیں اور آپ کو اپنی اسی زندگی کے اندر امام کا دیدار نصیب کرے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. صلی اللہ علیہ وسلم. پروردگار عالم نے تمام انسانوں کو ایک خاص صلاحیت پر ایک خاص طریقے کے اوپر فطرت کے اوپر خلق فرمایا ہے. ایسا نہیں کہ خدا نے تعالی کسی ایک انسان کو کوئی زیادہ فائدہ دے کر اس دنیا میں دنیا کے بعد ایک اور آخرت کے اندر کوئی زیادہ بڑا مقام دینا چاہے گا. ہم سب کے لیے یہ دنیا گرچہ مختلف صلاحیتوں کے ساتھ ہے لیکن رزلٹ سب کا ایک ہی ہونا ہے. یعنی خدا نے متعلق کا نظام اس دنیا کی طرح نہیں ہے جہاں پر ہم ایک کلاس کے اندر 30 بچوں کو بٹھاتے ہیں, 30 بچوں کو ایک جیسا پیپر دیتے ہیں, اس کے بعد ان سے ایک جیسا نتیجہ مانگ رہے ہوتے ہیں. یہ تعلیمی نظام اپنی بنیاد کے اندر مجبوری کی وجہ سے تو شاید قبول کر لیا جائے ورنہ بنیادی طور پر ظلم ہے. یہ عدل نہیں ہے. 30 بچے مختلف صلاحیت کے ہیں، مختلف صلاحیت کے بچوں کو ایک جیسا پیپر دے کر ایک جیسا نتیجہ طلب کرنا، یہ ظلم ہے. ہاں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہماری مجبوری ہے کہ نہ استاد اتنا اچھا ہے کہ وہ 30 بچوں کی صلاحیتوں کو مختلف درجات میں رکھ کر علیحدہ علیحدہ پیپر بنائے، علیحدہ علیحدہ نتیجے طلب کرے، نہ مثال کے طور پر لاجسٹکس میں یہ پاسبل ہے. تو اس خاطر ہم نے یہ کام کر لیا. لیکن اے خدا متعال جو قدیر ہے، علیم ہے، عادل ہے، نعوذ باللہ، وہ بھی کیا یہ ظلم کرے گا؟ ظاہر کہ وہ نہیں کرے گا. تو ایسا نہیں ہے کہ جس طرح سے ہم کلاس کے اندر کرتے ہیں، سب کو ایک پیپر دیتے ہیں، سب سے ایک نتیجہ طلب کرتے ہیں، خدا نے مطالب بھی ایسے ہی کرے گا. اس پروردگار عالم نے انسانوں کو مختلف صلاحیتوں کے ساتھ خلق کیا ہے. جب اس نے مختلف صلاحیتوں کے ساتھ خلق کیا ہے تو ان سے ایک جیسا نتیجہ طلب نہیں کرے گا، نہ ان کو ایک جیسے امتحان میں مبتلا کرے گا. ایک انسان کو اس نے خلق کیا ہے کہ اس کا ذہن بہت زیادہ کارآمد ہے، بہت تیز ہے، بہت اس معاملے کے اندر وہ دوسروں سے برتری رکھتا ہے، تو کیا اس کو بھی اسی امتحان میں ڈالے گا جس میں اس شخص کو ڈالے گا جس کی ذہنی صلاحیت اتنی زیادہ نہیں ہے؟ ظاہر ہے کہ مختلف ہونا چاہیے. ہاں یہ ہے کہ جب وہ آخرت میں پہنچیں گے تو ایک نتیجے پر پہنچ جائیں گے. یعنی مثلا اگر کوئی بہت زیادہ ہوشیار تھا اور اس نے اپنی ہوشیاری کے حساب سے ایک درجہ حاصل کر لیا، پھر ایک کوئی کم عقل تھا، اس نے اپنی کم عقلی کو دیکھتے ہوئے ایک درجہ حاصل کر لیا، اب قیامت میں دونوں کے درجے مساوی ہو سکتے ہیں اگر دونوں اپنے امتحان میں مساوی نمبر لائے تھے. لیکن امتحان دونوں کا ایک نہیں ہوگا. اس اعتبار سے ہم اور آپ بہت بڑے امتحان سے گزریں گے. ہمارا امتحان عام لوگوں کا امتحان نہیں ہونا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دوسرے شخص نے زندگی میں مثلا سید الشہداء کا نام سنتے سنتے 25 سال لگا دیے. آپ اور ہم کو تو پیدا ہوتے ہی سید الشہداء کا نام سننے کو ملا ہے. اگر ایک آدمی وہ تھا کہ جس نے زندگی کے مثال کے طور پر 25 سال لگائے، 30 سال لگائے، تب اس کو پہلی دفعہ پتا چلا کہ کوئی شخصیت ہے جو کربلا میں شہید ہوئے، انہوں نے قربانی دی ہے، ایثار کیا ہے، فداکاری کی ہے، آپ کو تو بچپن سے ہی پتا چل گیا تھا. ویسا نہیں ہوگا کہ مثلا اس کا اور ہمارا امتحان ایک جیسا ہو جائے گا. نہیں، ہمارا امتحان اس سے مختلف ہوگا. اب کس کا امتحان سخت ہونا چاہیے؟ طبیعتاً ہمارا امتحان سخت ہونا چاہیے. تو جو دوسرے مصیبتوں سے نہیں گزریں گے، ان مصیبتوں سے ہمیں گزرنا ہوگا. اب ہم خدا سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ خدا تو نے ان کو تو اس مصیبت میں نہیں ڈالا، ہمیں کیوں اس مصیبت میں ڈالا؟ اس کی وجہ یہ کہ آپ حسین کے نام سے واقف تھے، وہ سید الشہداء کے نام سے واقف نہیں تھا. پھر جو اجر آپ کو ملنے والا ہے، شاید وہ اتنا اجر نہیں پا پائے گا جو آپ کو نصیب ہو سکتا ہے. تو ہر ایک کا اپنا ایک درجہ ہے اس دنیا کے اندر. ہم اور آپ ان درجات کے تحت فیصلے میں رکھے جائیں گے. اسی اعتبار سے مثال کے طور پر اگر خدا تعالیٰ نے سادات کو ایک برتری دی ہے، ایسا نہیں کہ ان کا امتحان بھی وہی ہوگا جو دوسروں کا ہے جن کے اوپر جن کو یہ برتری نہیں ملی ہے. نہیں، برتری ملی ہے تو امتحان دینا پڑے گا. یعنی اگر خدا تعالیٰ نے غیر سادات کو موظف کیا کہ وہ مثلا سادات کا احترام کریں، ہمارے پاس روایات موجود ہیں کہ اگر دو ایک مقام ہے دینی مقام اور اس میں دو افراد ہیں جو بالکل ایک جیسے ہیں، ایک سید ہے دوسرا غیر سید، تو اس میں لکھا ہے سید کو ترجیح دی جائے گی. ایک ترجیح مل گئی نا. اب اگر یہ ترجیح ملی ہے تو آپ تصور فرمائیں اس کے اوپر امتحان دینا پڑے گا. پھر کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ مثلا اس کو بھی وہی امتحان دینا ہوگا جو دوسرے کو دینا ہوگا. نہیں، آپ کو اضافی امتحان دینا پڑے گا، آپ کو اضافی امتحان سے گزرنا پڑے گا. تو یہ دنیا اس طرح سے تشکیل پائے گی. یہ دنیا اتنی سادہ کیلکولیشنز میں نہیں گزرے گی کہ ہر ایک آدمی ایک امتحان دے اور اس کے بعد ہم ایک نتیجہ حاصل کر پائیں گے. اب اس اعتبار سے کہ اس میں اگر ہم اس فکر کے ساتھ آگے بڑھتے ہوئے یہ اضافہ کریں کہ یہ دور آخری دور ہونا چاہیے امام کی تشریف آوری سے پہلے کا، اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جو امتحان اب تک نہیں ہوئے ہوں گے وہ اب ہو جائیں گے. اس کو میں مختصر سا تاریخ کی روشنی میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. یہ تاریخ انبیاء کا ایک مستقل عنوان ہے کہ قوموں کو انتظار کے امتحان سے گزرنا ہوتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے حضرت موسیٰ کا انتظار کیا ہے، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے اس طوفان کے آنے کا انتظار کیا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بھی بشارتیں موجود تھیں، نبی اکرم کی بشارتیں موجود تھیں، ان کے بھی انتظار میں لوگوں نے وقت گزارا ہے۔ تو یہ انبیاء کی تاریخ کا مسلسل عنوان ہے کہ قوموں کو انتظار سے گزرنا ہے۔ اس کے بہت سارے قوانین ہیں جو ابھی تک بات سمجھ میں آتی ہے، اس کے قوانین بہت زیادہ ہیں۔ ہم لوگ نظریاتی طور پر کئی میدانوں میں کمزور واقع ہوئے ہیں، ان میں سے ایک میدان یہ بھی ہے، ہم نے قوانین الہیہ کو نہیں سمجھا ہے، ہم نے احکام وہ بھی کسی حد میں سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ قوانین الہی کا مطلب کیا ہے، جو میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کی تھی۔ ایک دفعہ آپ یہ سیکھتے ہیں کہ وضو کیسے کیا جاتا ہے، یہ حکم ہے، یہ حکم ہے۔ ایک دفعہ آپ یہ سیکھتے ہیں کہ اگر صدقہ دو تو مال میں برکت آتی ہے، یہ قانون ہے، یہ قانون ہے، یہ پوری دنیا مادی دنیا قوانین پہ چل رہی ہے۔ آپ جانتے ہیں، مثال کے طور پر سادہ سی بات ہے کہ اگر آپ ایک ٹیبلٹ کھا رہے ہیں، اس ٹیبلٹ کا آپ کے اوپر ایک اثر ہوا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ دنیا کے تمام انسانوں پر وہ اثر ہونا چاہیے، یہ قانون ہے، پوری دنیا قوانین کے اوپر بنی ہوئی ہے۔ اگر قوانین نہ ہوتے تو سائنس کو نہیں ہونا چاہیے تھا، سائنس ہوتا ہی کلیکشن ایک خاص موضوع کے اوپر مشتمل قوانین کا ہے۔ تو آپ نے جو فزیکل باڈیز کے سارے قوانین تھے ان کو جمع کر کے فزکس بنائی ہے، سائنس بنی اس وجہ سے کہ قوانین ہیں۔ اب آپ ذرا سوچیں کہ مادی دنیا کے قوانین اتنے شدید ہیں کہ یورپ میں تحقیق ہوتی ہے ایک دوائی کے اوپر، اس کو افریقہ میں موجود آدمی استعمال کرتا ہے، اس کو فارس میں موجود ایک آدمی استعمال کرتا ہے، دونوں کا ریئیکشن ایک ہے چونکہ باڈیز ڈفرینٹ نہیں ہیں۔ اگر مادی دنیا کے قوانین اتنے شدید ہیں کہ آج آپ یہاں سے بیٹھ کر 1 کروڑ سال پہلے سورج کتنے بجے نکلا تھا آپ بتا سکتے ہیں، 1 کروڑ سال کے بعد کتنے بجے نکلے گا یہ آپ بتا سکتے ہیں۔ مادی قوانین اتنے شدید ہیں کہ آپ جب اسپیس شپ بھیجتے ہیں تو اگر مائکرو سیکنڈز کی بھی کوئی غلطی ہو جائے تو اسپیس شپ تباہ ہو جائے گی۔ یہ سب مادی دنیا کے قوانین اتنے شدید ہیں، معنویت کے قوانین نہیں ہیں کیا؟ جبکہ ہم جانتے ہیں کہ مادی قوانین بے بس ہو جاتے ہیں معنوی قوانین کے سامنے، معنوی قوانین کے سامنے مادی قوانین بے بس ہو جاتے ہیں۔ مثلا ایک قوم کے پاس مادی اعتبار سے سب کچھ ہوتا ہے لیکن خداوند متعال کی بغاوت کرتی ہے، اب ایک معنوی قانون آتا ہے، اگر کوئی قوم خدا کی بغاوت کرے تو تمام تر مادی ترقی کے باوجود نیست و نابود ہو جائے گی۔ کیا مادی ترقی اس قانون کو روک سکتی ہے؟ نہیں۔ پھر مادی ترقی بے بس ہو جائے گی جب خدا نے متعال کا وہ قانون اترے گا۔ تو مانوی قوانین یقیناً مادی قوانین کے اوپر حاکم ہوتے ہیں۔ مادی قوانین کہہ رہے ہیں اس آدمی کو مر جانا چاہیے، اچانک ایک مانوی قانون بیچ میں آتا ہے کہ اس نے سید الشہداء سے توسل کیا ہے، اب اس آدمی کو بچنا چاہیے، ختم ہو گیا معاملہ۔ سارے مادی قوانین کہہ رہے ہوں گے اس آدمی کے یہی آرگنس فیل ہو چکے ہیں، اس کو مر جانا چاہیے، اچانک سید الشہداء کی طرف سے کوئی نصرت آئے گی کہ اب اس کو بچنا چاہیے، وہ بچ جائے گا۔ کتنے ہی واقعات موجود ہیں ہمارے پاس، یعنی ایک واقعے کے اندر دنیا میں واپس آنے والے نے یہاں تک کہا ہے، صادق قول، کہ وہ کہتا ہے کہ میں مر گیا، میری زوجہ اور ماں دونوں میرے اوپر ماتم کر رہی تھیں، میں نے اوپر جا کر یہ منظر بھی دیکھا کہ وہ دونوں میرے جنازے کے اوپر بیٹھے ہوئے ماتم کر رہی ہیں۔ کہتا ہے میں اوپر اٹھا، دو آدمی میرے سامنے آئے اور انہوں نے مجھے کہیں لے جانے کی کوشش کی، وہ مجھے ایک باغ کے اندر لے کر آئے، انتہائی حسین و جمیل باغ، اور اس باغ کی خوبصورتی یہ تھی کہ وہاں پہنچ کر سکون بہت تھا، تو اس کا حسن و جمال اس کے سکون کے مقابلے میں کم پڑ رہا تھا، سکون بہت تھا اس کے اندر۔ تو کہتا ہے کہ اچانک کچھ دو افراد اور آئے اور انہوں نے ان دو افراد کو کوئی بات کہی، کوئی بات کہنے کے بعد ایک پرچہ دیا اور اس سے کہا کہ ان دونوں سے کہا کہ ان دونوں اس کو واپس بھیجو، انہوں نے کہا حکم یہ ہے کہ اس کو لایا جائے، انہوں نے پرچہ دیا اور کہا کہ سید الشہداء کا حکم ہے کہ اس کو نیچے بھیجا جائے، ان دونوں نے کہا سمعاً وطاعتاً، جو انہوں نے فرمایا اس پر عمل ہوگا، یہ کہہ کر اس کو واپس بھیجا گیا اور یہ دنیا میں واپس آتا ہے۔ البتہ آخر وقت تک حسرت کرتا تھا کہ وہاں کا سکون اس دنیا میں قابل تصور نہیں ہے، حسرت کرتا تھا۔ تو یہ مادی قوانین ہیں، بے بس ہو جاتے ہیں مانوی قوانین کے سامنے، مانوی قوانین بہت حاکم ہیں۔ اب تصور کیجئے، ہم نے اتنی یونیورسٹیز کھولی، اتنی جدوجہد کی، اپنے بچوں کو بھیجا کیا سیکھنے کے لیے، مادی قوانین سیکھنے کے لیے، جبکہ وہ بے بس ہیں معنوی قوانین کے سامنے، ان کو سیکھنے کی کوئی کوشش نہیں کی. اچھا یہ معنوی قوانین کہاں سے سیکھنے تھے؟ یہ ہمیں قرآن سے سیکھنے تھے، یہ ہمیں اہل بیت اطہار علیہ السلام کی تعلیمات سے سیکھنے تھے، ان کو ہم نے نہیں سیکھا. کل میں نے کوشش یہ کی کہ آپ کی خدمت میں معنوی قوانین میں سے ایک قانون کی تشریح کروں، اذا لقیتم فئة فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون. یہ ایک معنوی قانون ہے، فرمایا ثابت قدم ہو جاؤ اور اللہ کا ذکر کثرت سے کرو، تم کامیاب ہو جاؤ گے. آپ اسے امپلیمنٹ کر سکتے ہیں اپنی زندگی کے اندر. اگر آپ کو کسی اللہ کے دشمن کا مقابلہ کرنا پڑ گیا ہے، دیکھیں ثابت قدم کیسے ہوتے ہیں. کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، اس لیے اس کو مزید تفصیل سے عرض نہیں کروں گا. یہ قوانین سیکھنا بہت اہم ہے. اب ان قوانین کی گفتگو کے سائے میں عرض کر رہا ہوں، انتظار کے خود قوانین ہیں یہ، کہ ایک قوم انتظار کرتی ہے کسی نجات دلانے والے کی، اللہ کی طرف سے کوئی حجت خدا آنی ہے جس نے نجات دینا ہے. حجت خدا کا ٹائٹل امام اور نبی دونوں کو شامل کر لیتا ہے. حجت خدا کے قوانین بہت زیادہ ہیں. حجت خدا کی کیسی نافرمانی ہو تو عذاب آ جاتا ہے، حجت خدا کا کون سا ساتھ دیں تو پھر خدا کی نعمتیں برسنا شروع ہو جاتی ہیں. یہ سب قوانین الہیہ ہیں جن پر ہماری گرفت اتنی نہیں ہے. مثلا حجت خدا کے انتظار کے قوانین کیا ہیں، کیسے انتظار ہوتا ہے حجت خدا کا. مثلا قانون، ایک قانون یہ کہتا ہے کہ اگر انتظار میں ظہور کا وقت نزدیک آ رہا ہے، کچھ لوگوں کا انتظار بڑھے گا، کچھ لوگوں کا امتحان بڑھے گا. جتنا وقت نزدیک آتا چلا جائے گا، امتحان شدید ہوتا چلا جائے گا. ایک جگہ پر پہنچ کر لوگ بے بس ہو کر کہیں گے کہ اب ہم انتظار نہیں کر سکتے، اب ہمارے بس سے باہر ہے. اس موقع پر حجت خدا نے آنا ہے، اس موقع پہ حجت خدا نے آنا. خدا نے متعال فرماتا ہے یہ سختی اتنی بڑھتی ہے کہ انبیاء کے ساتھ کھڑے ہوئے لوگ پکار اٹھتے ہیں، کہتے ہیں کہ متا نصر اللہ، اے خدا تیری نصرت کہاں گئی جس کا تو نے وعدہ کیا تھا. مومنین چلا اٹھتے ہیں، تب خدا نے متعال کی نصرت نازل ہوتی ہے. اتنا سخت امتحانوں سے گزرتے ہیں. ابھی تو ہم کسی امتحان سے نہیں گزرے ہیں. اب دو صورتیں ہیں، یا تو یہ دور ظہور امام کا دور نہیں ہے. اگر ظہور امام کا دور نہیں ہے تو پھر ہم آسانی میں رہیں گے، دنیا کی ظاہری آسانیوں میں رہیں گے. اگر یہ دور امام کی تشریف آوری کا دور ہے تو ہمیں سخت امتحان سے گزرنا پڑے گا، ہم بہت سخت امتحان سے گزریں گے. اور دنیا کی مختلف قومیں جو ہم لوگوں کے ساتھ چلنے والی تھیں، البتہ ہم سے ذرا تیز چلنے والی، وہ ان امتحانات سے گزر رہے ہیں اور گزر گئے کچھ لوگ. آپ نے دیکھ لیا، عراق کی قوم سخت امتحان سے گزری ہے، ایرانی سخت امتحان سے گزرے ہیں، لبنانی سخت امتحان سے گزرے ہیں. ان تینوں نے پائیداری دکھائی ہے، ان تینوں نے اپنا نتیجہ دیا ہے. اور الحمدللہ رب العالمین، گرچہ درجات مختلف لیکن بہرحال کچھ نہ کچھ درجات حاصل کیے ہیں. ہمیں یوں احساس ہو رہا ہے جیسے اب ہماری باری آ گئی، اب ہماری باری آئی. اگر ہم تیار نہیں ہوئے نعوذ باللہ تعالی، یہ امتحانات ہمیں ہلا دیں گے. پھر ہم بہت زیادہ تیاری کرنی پڑے گی. جو دین سے جو کچھ سیکھا ہے سب آزمائے، اب کچھ نہ چھوڑیں. جو کچھ آپ نے دین سے سیکھا ہے سب کا سب تیار کر لیجیے، کیونکہ اب مت سوچیں کہ اس کے آگے کوئی اور بڑی چیز آئے گی. نہیں، ممکن ہے اب وہ بڑی چیز آنے والی ہو اور آپ بے بسی میں پھنس جائیں گے، خدا نہ کرنا، اعوذ باللہ تعالی، بے خبری کے عالم میں کہیں اس تک نہ پہنچے. نہیں، شعور کے ساتھ پہنچیے. مثلا جو لوگ، فرض فرمائیے اس چہلوں کے جلوس کے اندر لوگ جو آئے، معمولاً یہ سوچ کر آئے تھے کہ ایک بم دھماکہ ہو جائے گا. اس کا مطلب یہ ایک شعوری مشکل کے اندر داخل ہوئے تھے. یہ کامیابی کی نشانی ہے، یہ کامیابی کی نشانی ہے کہ آپ کسی مشکل میں داخل ہوں، اس شعور کے داخل ہوں، اس کے ساتھ داخل ہوں کہ ہم خدا کی نصرت کے لیے مشکل میں جان بوجھ کے داخل ہو رہے ہیں. پھر کامیابی نصیب ہوتی ہے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. آپ پورے شعور کے ساتھ داخل ہوں کہ ہاں ٹھیک ہے، ہم نے مشکل میں داخل ہونا ہے اور اس مشکل کو گزار کے ایک درجے تک پہنچنا ہے. البتہ رکاوٹ کیا ہے اس کے اندر؟ کون خدا متعال کی طرف سے نعمتیں نہیں چاہتا؟ دنیا کی نعمتیں سب چاہتے ہیں. اگر آپ اور میں سید الشہداء کی چاہنے والے تو ہم دنیا سے زیادہ آخرت کی نعمتوں کو ضرور چاہیں گے. کہ ہم سب کو پتا ہے دنیا کی نعمتیں زائل ہو جاتی ہیں، آخرت کی نعمت باقی رہتی ہے. الحمدللہ رب العالمین، اب ہم لوگوں کے اندر اتنا شعور آ گیا ہے، کچھ کچھ سیکھ لیا ہم نے کہ ٹھیک ہے کچھ درجات ایسے ہیں جو سختیوں میں ہی حاصل ہوتے ہیں، تو ہم وہ چاہتے ہیں. اب رکاوٹ کیا ہو سکتی ہے؟ چند رکاوٹیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. یہ چیزیں رکاوٹ بن سکتی ہیں، اور پھر ان رکاوٹ کو کیسے حل کیا جا سکتا ہے، اور حل ہمیں نہیں پیش کرنا ہے، ہمیں صرف یہ دیکھنا ہے اہل بیت نے حل کیا پیش کیا ہے. چونکہ یہ رکاوٹیں نئی رکاوٹیں نہیں ہیں، ہمیشہ سے یہی مشکل رہتی ہے، ہمیشہ سے یہی رہا ہے. انسان کی فطرت تبدیل نہیں ہوئی ہے، 1400 سال پہلے بھی انسان فطرتاً یہی تھا، وسائل تبدیل ہوئے ہیں، فطرت تبدیل نہیں ہوتی ہے. تو انہوں نے اس فطرت کے لیے جو مشکلات پیش آ سکتی تھیں ان کا حل پہلے سے دیا ہوا ہے. چند مشکلات آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، اور ان کا جو حل ہو سکتا ہے وہ بھی عرض کرنے کی کوشش کریں گے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اپنے خیال ہے کہ مشکلات میں سے ایک بڑی مشکل ہم لوگوں کی نظروں کا بہت مختصر ہونا ہے، یعنی ہم لوگوں کی نظروں میں وسعت نہیں ہے، دور رس نہیں دیکھتے، نزدیک نزدیک کا دیکھتے ہیں، شارٹ سائٹڈ ہیں، فوری نتیجے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. یہ قوم کی مشکلات میں سے ایک مشکل ہے. اگر قوم کی نظریں دور تک نہ دیکھیں تو وہ مشکلات سے گھبرا جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، لیکن اگر دور تک دیکھیں کہ آگے کیا ہونے والا ہے تو پھر کوئی مشکل پیش نہیں آتی. آپ دیکھیے گا ہمیشہ اللہ کے دین کے ماننے والے دور کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. بہت تصور کریں، اگر کوئی واقعہ کربلا کو نزدیک کی آنکھ سے دیکھے تو کیا دیکھے گا؟ دیکھیے گا سب کچھ ختم ہو گیا. شہید الشہداء جس لشکر کو لے کر آیا وہ لشکر ختم ہو گیا، آل اولاد ان کی اسیر ہو گئی، زندانوں میں گئی، بازاروں میں گئی، درباروں میں گئی. اگر کوتاہ نظر ہو، چھوٹی نظر سے دیکھے تو دیکھے گا کوئی کامیابی نصیب نہیں ہوئی. لیکن یہاں پر جو خدا متعال کے دین کو سمجھنے والے ہیں وہ چاہیے، مثلا بی بی زینب سلام اللہ علیہا کا وجود مقدس چاہیے. بی بی نے جگہ جگہ کچھ جملات ایسے ارشاد فرمائے جن سے بہت آسانی سے سمجھ میں آتا ہے انسان کو کیسے دیکھنا چاہیے. آپ تصور فرمائیں کہ جب وہ یزید کے دربار میں پہنچی اور یزید نے کہا کہ مثلا اس نے طنز کیا کہ آپ کے بڑے مارے گئے، بی بی نے مطمئن ہو کر کہا کہ تم ہمارا ذکر ختم نہیں کر پاؤ گے. کتنی دیر کی گفتگو کی امام بی بی نے، تم ذکر نہیں ختم کر سکو گے، یہ کتنے 100 سال کو دیکھ کر کہا ہے، کئی ہزار سال دیکھ کر کہا ہے، کئی ہزار سال دیکھ کر کہا ہے. کیوں؟ واقعہ کربلا 61 ہجرا میں ہوا ہے، 63 ہجرا تک یزید تھا، 132 تک بنی امیہ تھی، تقریباً 565 تک بنی عباس تھے، اہل بیت اطہار علیہ السلام کا ذکر نافذ نہیں ہوا تھا. یہ ابھی آخری 40-50 سال ہوئے ہیں کہ اچانک اہل بیت اطہار علیہ السلام کا ذکر مجالس کے ذریعے سے، جلوس کے ذریعے سے دنیا کے کونے کونے تک پہنچا ہے. 40-50 سال کے اندر ہوا ہے، 40-50 سال پہلے بھی اتنی شدت سے نہیں تھا، یہ چند سالوں کے اندر ہوا ہے، آخری 40-50 سال کے اندر. اب اگر بی بی دربار یزید کے اندر کھڑے ہو کر فرما رہی تھیں تم ہمارا ذکر ختم نہیں کر سکو گے، کتنے 100 سال کو دیکھا تھا؟ 1500 سال کو، 1500 سال کو. یہ ہے وسعت قلبی اور وسعت نظر، کہ آپ دین کے لیے اٹھتے ہیں، دین کا تعلق خدا و نمتال سے، خدا و نمتال کی سنت 10 سال پہ نہیں ہے، خدا و نمتال کی سنت 100 سال کے اوپر ہے. وہ جو کام کرتا ہے 100 سال کے لیے کر رہا ہے، ابدیت کے لیے کر رہا ہے. کیوں؟ ایک سادہ سی بات ہے، جلدی اس کو ہوتی ہے جس کو ہاتھ سے نکلنے کا خوف ہو، خدا کو کوئی جلدی نہیں ہے، کیونکہ کوئی چیز اس کے ہاتھ سے نکلے گی نہیں. بھائی ایک ظالم آیا صدام حسین، اس نے لاکھوں لوگ مار دیے، اس دنیا سے مر گیا، جائے گا کہاں؟ خدا کیوں جلدی کرے اس کو سزا دینے میں؟ اس دنیا میں سزا دے، اس دنیا میں سزا دے، صدام کہیں جا نہیں سکتا، خدا تعالیٰ کے نظام سے باہر نکل نہیں سکتا، تو خدا جلدی نہیں کرے گا. وہ 30 سال لگا دے گا، 40 سال لگا دے گا اس معرکے کو ظاہر ہونے میں کہ اس سب کا نتیجہ کیا نکلا ہے. لہٰذا ہم دیکھتے ہیں مثلا شہید اول کو اب قربان ہوئے ہوئے 700 سال ہو رہے ہیں، شہید ثانی کو قربان ہوئے ہوئے تقریباً 500 سال ہو رہے ہیں، جو بڑے دو علماء جن کو تاریخ شیعہ نے شہید کہا، شہید اول شہید ثانی، ایک تقریباً 700 سال پہلے، ایک تقریباً 500 سال پہلے، کم و بیش اب نتائج ظاہر ہو رہے ہیں ان کی شہادتوں کے. تو جن لوگوں نے 1200 سال 1100 سال غیبت کبریٰ کے اندر شہادتیں دیں، ان شہادتوں کے نتائج اب ظاہر ہونا شروع ہوئے. اور یہ خدا کا نظام ہے، وہ سب کچھ آہستہ آہستہ لے کے چل رہا ہے. اب آپ تصور کیجئے، ہم اور آپ جو یہاں پہ موجود ہیں، نہیں معلوم کتنے لوگوں نے جانے دی ہوں گی تب کہیں جا کر میں اور آپ یہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں، نہیں معلوم کتنے لوگ قربان ہوئے ہوں گے اس کے پیچھے. اور انشاءاللہ کل میرے اور آپ کے ذریعے اللہ کے دین کی کوئی نصرت ہو تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایران، عراق، لبنان میں جو شہید ہو رہے ہیں ان کے نتیجے میں کہیں ہمیں نصرت کرنے کی توفیق نصیب ہوگی. تو یہ خدا کا بہت وسیع نظام ہے. پہلی غلطی ہم لوگوں کی اس وقت ہوتی ہے جب ہم شارٹ سائٹڈ ہوتے ہیں. آپ کوتا نظر میں مت بنیے، آپ بہت وسیع قلبی کے ساتھ، وسعت نظر کے ساتھ معاشرے کو دیکھیے تو چیزیں بہت اچھی لگیں گی. مثلا میں بار بار کہتا ہوں یہ دور بہت اچھا دور ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں یہ خرابی ہو رہی ہے، فحشا پھیل رہی ہے، بے حیائی پھیل رہی ہے، خود شیعوں کے درمیان اختلاف پھیل رہا ہے، بہت ساری چیزیں کہنے کو ہیں. لیکن اس کے باوجود میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا یہ دور بہت اچھا دور ہے. بہت ساری چیزیں ایسی ہو رہی ہیں جو سینکڑوں سال میں نہیں ہوئی تھیں، اب ہو رہی ہیں. بہت اچھی اٹھان ہے اس وقت. اور اگر یہ اسی طرح چلا، اب آپ کہیں گے یہ کیسا چلنا ہے، عاشور کے دن بم دھماکہ، چہلم کے دن بم دھماکہ، اس کے بعد میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا بہت اچھی طریقے سے چل رہا ہے معاملہ بہت اچھا ہے اس وقت. اگر یہ ایسے ہی چلا تو اس قوم کا مستقبل بہت خوبصورت ہے، مطمئن ہو کہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، آپ کا اور ہمارا مستقبل اس وطن، اس ملک کے اندر بہت اچھا مستقبل ہے اگر ہم اس طرح سے چلیں جس کی جھلک اب ہمیں نظر آنا شروع ہوئی ہے. ہم لوگوں کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے یہاں پہ، صرف ہمیں سمجھنا ہوگا کہ ہم کس جگہ کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں. ہمیشہ اپنے ذہن میں ایک ہدف بنائیں. کیا ہدف بنائیں؟ مثلا اس سے کم مت بنائیے گا. کیا ہم نے اس پاکستان سے وہ لشکر بنانا ہے جو امام زمانہ کی نصرت کرے گا؟ اس سے کم کوئی ہدف نہیں بنائے. لہذا یہ تمام اہداف بہت چھوٹے ہیں کہ مثلا ہمیں پاکستان میں طاقت حاصل کرنی ہے، نہیں، یہ ہدف بہت چھوٹا ہے. طاقت حاصل کر لیں گے تو کیا کریں گے؟ طاقت تو ہدف نہیں ہوتی. ہم پاکستان میں پرسکون زندگی گزاریں گے، پرسکون زندگی گزار لیں گے تو کیا ہو گیا؟ بہت سارے کفار، فساق، فجار نے پرسکون زندگی گزارتے ہیں. پرسکون زندگی گزار کے کیا ملنا ہے؟ ہدف بنا، وہ ہدف بنا جس کے اوپر جان دیں تو اس کی قیمت بنتی ہو. ہاں، حجت خدا کی نصرت، یہ خوبصورت ہدف ہے. آپ یہاں پہ ساری طاقتوں کو حاصل کریں، سارے وسائل کو حاصل کریں، یہاں پر اپنے دین کے پیغام کو پھیلائیں، اور آخر یہ ہو کہ اس علاقے میں امام کی نصرت کے لیے بہترین لشکر تشکیل دے سکیں. ہاں، یہ اچھا ہدف ہے. اس کے لیے جان بھی جائے تو خوبصورت ہے، قیمتی ہے. ہدف بنا اپنی زندگی کے اندر. میں رکاوٹیں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا، ایک رکاوٹ کیا ہے؟ شارٹ سائٹڈ ہونا. شارٹ سائٹڈ ہونے کی وجہ سے ہم لوگ غلط چیزوں کو ہدف بنا لیتے ہیں. یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اہداف مت بنائیے، بڑے ہدف بنائیے. ان بڑے اہداف کی وجہ سے آپ کے لیے قربانی دینا آسان ہو جائے گی. مثلا اگر میں نے ہدف یہ بنایا کہ میں ایک مسجد بنانا چاہتا ہوں، جس دن مسجد بن گئی اب کیا کروں گا؟ پھر معذرت کے ساتھ عرض کروں گا، پھر میں اس مسجد کی پوجا میں مشغول ہو جاؤں گا. پھر وہ مسجد جب ہدف بن جائے گی تو مجھے زندگی میں اور کچھ نظر نہیں آئے گا، یہ نظر آئے گا کہ مجھے اس کے اوپر قبضہ کرنا ہے. یہ زندگی کے ہدف ختم ہو جائیں گے. کیوں یہ ہدف بنایا؟ چھوٹی چیز ہدف مت بناؤ. آپ یہ سوچو پورے پاکستان کو مسجد میں تبدیل کرنا ہے مجھے، بڑا ہدف بناؤ. چھوٹے ہدف سے کیا حاصل ہونا ہے؟ چھوٹا ہدف ہمیشہ مشکل لے کر آتا ہے، چونکہ جب وہ اکمپلش ہو جاتا ہے، پورا ہو جاتا ہے، تو پھر انسان کے پاس کرنے کے لیے کچھ نہیں ہوتا، تو وہ اپنی ذات کے اندر گم ہو جاتا ہے. وہ جس کو کہتے ہیں کہ اگر پانی کھڑا رہے تو جوہڑ بن جاتا ہے. چھوٹے ہدف کا انسان ہمیشہ یہ مشکل کرتا ہے، اس کا کینوس بڑا نہیں ہوتا تو چھوٹی چھوٹی چیزوں میں دیکھنا شروع کر دیتا ہے. ہدف ہمیشہ بڑا بنائیں، اپنے نظر سے وسیع ہو کر دیکھیں تو آپ کچھ نہ کچھ حاصل کرنے کی طرف جائیں گے. بس یہ پہلی مشکل ہماری. دوسری مشکل کیا ہے؟ جب بھی آپ کچھ حاصل کرنے لگتے ہیں کچھ نہ کچھ قربان کرنا ہوتا ہے. اگر کسی کے اندر قربانی دینے کا جذبہ نہ ہو وہ کوئی بڑا ہدف حاصل نہیں کر سکتا. ایک دو مادی مثالیں دے کر پھر معنوی مثال کی طرف جانے کی کوشش کرتے ہیں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. مادی مثالوں کے اندر آپ عجیب و غریب چیزیں دیکھتے ہیں. جو لوگ اپنا مال بیچنے کی کوشش کرتے ہیں وہ بعض اوقات بہت شدت کی محنت کرتے ہیں. ایک کوئی زیارت پہ جا رہا تھا صبح کے وقت میں زیارت پہ جا رہا تھا تو اس نے دیکھا کہ فجر کی نماز پڑھنے کے لیے جب وہ گھر سے نکلا تو دیکھا باہر ایک فقیر بیٹھا ہوا ہے, مسجد کے باہر ایک فقیر بیٹھا ہوا ہے. تو اس کو, اس فقیر کو دیکھ کر رونا آیا. کس نے پوچھا کیوں رو رہے ہو؟ کہنے لگا میں رو اس لیے رہا ہوں کہ اس کو یقین نہیں ہے کہ کچھ بھیک ملے گی, تب بھی یہ فجر سے پہلے آ کر بیٹھا ہوا ہے اور مجھے یقین ہے کہ میرا خدا دے گا, میں پھر بھی نہیں آیا. میں کیوں نہیں آیا؟ یہ فقیر ہے, اس کو نہیں پتا یہاں سے کسی نے گزرنا ہے یا نہیں گزرنا ہے. جس نے گزرنا ہے اس کی جیب میں کچھ ہے یا نہیں ہے, جس کی جیب میں کچھ ہے اس میں دینے کا دل ہے یا نہیں ہے, اینڈ ٹائم پہ دے گا یا نہیں دے گا اسے کچھ نہیں معلوم, پھر بھی بیٹھا ہے مانگنے کے لیے. اور میں اس خدا کا مانگنے والا تھا جس کے لیے مانگنے کی بھی ضرورت نہیں ہے, صرف خدا سے رجوع کرنا ہے. وہ خود ہی دے دیتا ہے, وہ بے مانگے دیتا ہے. اہل بیت اطہار علیہ السلام کی دعائیں معجزہ ہیں, ان کے جملات معجزہ ہیں. ایک دعا کے اندر فرماتے ہیں اے خدا جب میں تجھ سے نہیں مانگتا تھا تو تو مجھے دیتا تھا, اب کیسے ہو سکتا ہے کہ میں مانگوں اور تو نہیں دے گا؟ یہ مولا کی دعا. دوسری چیز کیا ہے؟ قربانی دیں. کہیں نہ کہیں ایثار کرنا پڑے گا, کچھ نہ کچھ ایثار کرنا پڑے گا. بس ایک آدمی ہم سے یہ کہے, مثال کے طور پر ایک عام آدمی زندگی گزار رہا ہے, وہ یہ کہے میں صبح کو آفس جاؤں گا, دن بھر اپنے کاروبار, ملازمت, اپنے مشغلوں کے اندر زندگی گزاروں گا, شام کو واپس آؤں گا, پھر تھوڑا بہت ریسٹ کروں گا, تھوڑا بہت تفریح کروں گا, اپنی زندگی کو نارمل میں گزارتا رہوں گا, اس کے بعد سو جاؤں گا, کوئی اسٹریس نہیں لوں گا, کوئی پریشانی نہیں اٹھاؤں گا اور میں لشکر امام میں پہنچ جاؤں گا. تو ہم اسے یہ کہیں گے خام خیالی ہے, پھر بلا وجہ میں اتنی لمبی بات مت کرو. جب کچھ دینے کی طاقت نہیں ہے تو خدا سے اتنا بڑا منصب کیوں مانگ رہے ہو؟ اتنا بڑا منصب مانتے ہو, وہ منصب مانگتے ہو کہ جس کے لیے انبیاء نے دعا کی تھی, اس کے بعد کہتے ہو میرے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہے. کیوں نہیں ہے دینے کے لیے؟ یہ ہم اور آپ جو دعا کرتے ہیں, چونکہ ہم لوگ معمولاً اپنی دعاؤں کی قیمت نہیں جانتے, لہذا دعا سے پہلے وہ قیمت دینے کا ارادہ بھی نہیں کرتے. ہم کیا دعا مانگ رہے ہیں؟ ہمارے پاس ایک صحیح قول موجود ہے, مستند قول موجود ہے پانچویں امام کی ذات گرامی سے, درود بھیجے گا. مولانا ارشاد فرمایا ایک دفعہ اپنے فرزند کی غیبت کا تذکرہ کیا کہ وہ دنیا سے غائب ہو جائیں گے, نظروں سے نظر نہیں آئیں گے, ان کی غیبت بہت طولانی ہوگی. کسی نے کہا کہ مولا جب تشریف لائیں گے تو کیا ہوگا؟ مثلا اس ٹائپ کا ایک جملہ پوچھا. امام نے ایک جملہ ارشاد فرمایا لو ادرکتہ لخدمتہ ایام حیاتی, اگر میں ان کے زمانے میں ہوتا تو ساری زندگی ان کی خدمت کرتا. آپ منصب دیکھ رہے ہیں؟ میں اور آپ کہہ رہے ہیں ہم لشکر امام میں پہنچ کر ان کی خدمت کریں. یہ وہ دعا جو پانچویں امام نے مانگی ہے, آئمہ نے دعا مانگی ہے, یہ دعا جس کی میں اور آپ طلب کر رہے ہیں کہ ہم ان کے لشکر میں پہنچ کر ان کی خدمت کریں. اتنی بھاری دعا کیوں مانگ رہے ہیں؟ ہم اور آپ جو دعا مانگ رہے ہیں یہ بہت قیمتی ہے, اس کی قیمت بہت زیادہ ہے. اور اگر کوئی قیمت دینے کو تیار نہیں ہے تو بندے خدا سے پوچھنا پڑے گا پھر اتنی بھاری چیز کیوں خریدنا چاہتے ہو؟ اس کے لیے کچھ قیمت دینی پڑے گی. کیا قیمت دینی پڑے گی؟ قیمت یہ دینی پڑے گی کہ اس کو اولویت بنانا پڑے گا. یہ پہلا ہدف بنے, دوسرا بھی ہو تو پورا نہیں ہوگا. یہ بالکل ایسے ہی جیسے کسی بچے کے امتحان بہت نزدیک ہوتے ہیں اور وہ دنیا کے 10 کام کر رہا ہوتا ہے تو ہم اس سے کہتے ہیں دیکھو بھائی اس وقت سب کو روک لو, پہلی چیز امتحان ہے, باقی سب بعد میں ہے. میں آپ کی خدمت میں یہی عرض کرنا چاہ رہا ہوں, اگر ہم امام کے لشکر میں جانا چاہتے ہیں تو سوچ لیجیے زندگی کی ہر چیز بعد میں ہے, پہلے یہ ہے, پہلے یہ ہے. اچھا اب اس کو پہلے رکھنے کا مطلب کیا ہے؟ آپ کی تعلیمی مہارت بھی اس کے حساب سے ہونی چاہیے, آپ کی پروفیشنل زندگی بھی اس کے حساب سے ہونی چاہیے. آپ کے بچوں کی تربیت بھی اس کے حساب سے ہونی چاہیے. آپ کا خاندان میں اٹھنا بیٹھنا، معاشرے کے اندر گھومنا پھرنا، سب کا سب اس ہدف سے ہونا چاہیے کہ مجھے امام کے لشکر میں پہنچنا ہے. اب سوچیں ہم تیاری کر رہے ہیں کیا؟ یہ ہماری ٹاپ پرائرٹی جب تک نہیں ہوا یہ ہدف حاصل نہیں ہوگا. مثلاً ابھی خود سوچئے، مثلاً کیا ایسا تھا کہ حضرت میسر میں تمبار نے قربانی دی، وہ سولی پہ چڑھ گئے، پہلا ہدف کاروبار تھا نعوذ باللہ، دوسرا ہدف خاندان تھا، تیسرا ہدف امیر المومنین کی نصرت. ایسا تھا؟ ایسا ہوتا تو یقیناً اس درجے پہ نہیں پہنچ سکتے تھے، ہو ہی نہیں سکتا تھا. یہ صرف ایک صورت میں ممکن ہے کہ انہوں نے یہ رکھا ہوگا کہ میری زندگی کا پہلا، اور اب میں اور آگے بڑھ کے کہوں گا، پہلا اور واحد ہدف یہی ہے، بس ختم ہو گیا معاملہ. یہی ہدف ہے، نہ کہ یہ پہلا ہے، یہی ہدف ہے زندگی کا، یہی کرنا ہے اور کچھ نہیں کرنا، سب کچھ اس کے سائے میں طے ہوگا. مثلا اگر مجھے اپنے بچوں سے محبت کرنی ہے تو کیوں محبت کرنی ہے؟ اس لیے کہ یہ وہ بچے ہیں جو شاید کل امام کا ساتھ دیں گے. اگر مجھے دولت کمانی ہے تو کیوں کمانی ہے؟ کیونکہ امام کے لشکر میں پہنچنے کے لیے مجھے فقیر بن کے لوگوں کے سامنے بے عزت نہیں ہونا چاہیے، با عزت ہونا چاہیے، گداگری نہیں کرنی چاہیے مجھے. اگر میں علم حاصل کروں تو کیوں حاصل کروں؟ وہ علم حاصل کروں گا جس کے نتیجے میں امام کے لشکر میں زیادہ بہتر طریقے سے نصرت کر سکوں گا. جاہل نہیں چاہیے امام کو، پڑھا لکھا لوگ چاہیے. یہ سب چیزیں سوچیں، بار بار اس طرح سے سوچیں گے تب کہیں جا کے معاملہ بنے گا. اور آپ کو میں تقریباً اطمینان سے عرض کر سکتا ہوں کہ جس طرح یہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ ٹاپ پرائرٹی ہونی چاہیے. یہ جو ہمارے سامنے اسلامی نظام بنا جمہوری اسلامی ایران کی صورت میں، اس نے نظام کی ٹاپ پرائرٹی نصرت امام رکھی ہے، پوری حکومت کی ٹاپ پرائرٹی نصرت امام رکھی ہے. اب آپ تصور کر رہے ہیں، ایک حکومت بنی ہے جس نے حکومتی سطح پر اپنی پرائرٹی سیٹ کی ہیں، تو ٹاپ پرائرٹی کیا رکھی ہے؟ ہمیں ایران کو امام کی نصرت کا مرکز بنانا ہے. تب خدا نے اتنی برکتیں دی ہیں. کیوں خدا نے متعال نے اتنی برکتوں سے نوازا ہے اس کو کہ مثلا اب سائنس کے میدان میں بھی ترقی کر رہے ہیں. 20 سال پہلے 26 سال پہلے جب میں طالب علم بنا تو ہم ان کی یونیورسٹیز کو وزٹ کرتے تھے، تو ان کے جو وائس چانسلر ٹائپ کے لوگ تھے، جو یونیورسٹی کے پروگرامرز تھے، جو اس کے پلانرز وغیرہ تھے، وہ لوگ باتیں کرتے تھے تو وہ کہتے تھے پاکستان ٹیکنالوجی میں ہم سے کچھ آگے ہے. 26 سال پہلے یہ لوگ کہتے تھے پاکستان ٹیکنالوجی میں ہم سے کچھ آگے ہے، ہیومن سائنسز میں ہم ان سے بہت آگے ہیں. تو لوگ کہتے تھے ہیومن سائنسز میں، سوشل سائنسز میں ہم ان سے بہت آگے ہیں، ٹیکنیکل پریکٹیکل سائنسز کے اندر یہ لوگ ہم سے کچھ آگے ہیں. اس وقت میں پاکستان کے سائنٹسٹ سے پوچھتا ہوں کہ ہمارا اور ان کا، تو کہتے ہیں اب ہمارا ان کا کوئی کمپیریزن نہیں ہے، وہ ہم سے بہت آگے ہیں. اب پاکستان کے سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ وہ ہم سے بہت آگے ہیں، اور ایسی ایسی فیلڈ کے سائنٹسٹ کہتے ہیں جس میں ہمیں زوم یہ ہے کہ ہم بہت آگے ہیں، ہمیں خبر نہیں ہے. ہمارے ملک کے سائنٹسٹ کہہ رہے ہیں کہ وہ ہم سے بہت آگے ہیں. یہ اتنی جلدی برکتیں کیوں ملی انہیں؟ ابھی میں یہاں پہ مجلس کا انداز خراب نہیں کرنا چاہتا کہ میں آپ کو بتاؤں سائنسی لحاظ سے انہوں نے کیا کیا کامیابیاں حاصل کی ہیں جو کسی مسلمان ملک میں حاصل نہیں کی ہیں، کسی مسلمان ملک نے حاصل نہیں کی. یہ سب برکتیں کیوں ملی ہیں؟ حجت خدا کا نام برکت دلاتا ہے، حجت خدا کا ذکر برکت دلاتا ہے، اور کوئی حجت خدا کی خاطر جان دینا شروع کر دے اس سے زیادہ برکت پھر کہاں نصیب ہو سکتی ہے. یہ اس وجہ سے تو آپ اور میں جیسے ہی اپنی قوم کے لیے یہ طے کریں، اپنے لیے یہ طے کریں کہ ہماری وجود کا پہلا ہدف امام کی نصرت کرنا ہے، اور اس پر ایثار بھی دکھائیں، پھر قربانی دکھانی پڑے گی. پھر مثلا میرے سامنے ایک ہدف آیا کہ امام کی نصرت کے لیے مجھے یہ کرنا چاہیے، اب میں ڈر رہا ہوں کہ اگر میں یہ کر لوں گا تو میرے ریسٹ کے پیریڈ میں سے کم ہو جائے گا، مجھے 7 گھنٹے سونے کی عادت ہے تو مجھے 6 گھنٹے سونے کو ملے گا. نہیں تو پھر آپ اتنی بڑے ہدف کا مطالبہ مت کریں. جب آپ کو سونا عزیز ہے تو پھر اس کے مقابلے میں وہ عزیز ہے، بہت کم ہو گیا پھر تو. اب ایک آدمی کہہ میں یہ کام نہیں کر سکتا چونکہ مجھے اس میں پیسہ خرچ کرنا پڑے گا، تو جاؤ پھر پیسہ کماؤ، اس میدان میں کیوں کودتے ہو پھر؟ یہاں تو لوگوں کو فقیر بننا پڑ جاتا ہے، جان دینی پڑ جاتی ہے. کوئی یہ کہہ مجھے بدنامی قبول نہیں ہے، میں دنیا میں عزت اور نیک نامی چاہتا ہوں، چاہے گندوں سے ملے، تو جاؤ پھر گندوں کے درمیان عزت کماؤ. اگر امام کے راستے پہ چلو گے تو برے لوگ تمہیں برا کہیں گے، اس کو تحمل کرنا پڑے گا. کیا امیر المومنین کو لوگوں نے گالیاں نہیں دی تھی؟ 60 سال تک ممبروں سے، محرابوں سے امیر المومنین کو گالیاں دی گئی تھی، لیکن جو لوگ گالیاں دے رہے تھے وہ جانوروں سے زیادہ پست تھے، ان کی گالیاں دینے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ کاش ہم لوگوں کو بھی یہ سمجھ میں آ جائے کہ اگر نصرت امام کے لیے بروں کی گالیاں اٹھانی پڑیں تو ثواب کا کام ہے، اٹھا لو، کوئی بات نہیں ہے، اس میں اٹھاؤ، کیا ہوگا، 4 لوگ گالیاں دیں گے، دیتے رہے، ہم میں یہ طاقت نہیں ہے، ہم یعنی اس سے گھبراتے ہیں. اب گھبرائیں نہیں، کود جائیں. اگر نصرت امام میں نظر آتا ہے، نصرت امام کی راہ میں جسم پہ سختی ڈالنی پڑے گی، زخمی ہوں گے، فلج ہو جائیں گے. کبھی جا کر دیکھیں، یقین مانیں، جو لوگ مثلا ان مارکوں کے اندر مفلوج ہو جاتے ہیں، پیرالائز ہو جاتے ہیں، فرش مثلا بستر سے نہیں اٹھ سکتے، کیا ہوتی ہے ان کی زندگی پہ؟ تہران میں ایک سینٹر ہے، ایسے لوگوں کا سینٹر ہے جو جنگ کے زمانے میں، جنگ ختم ہوئے ہوئے، اب 22 سال کے قریب ہو رہا ہے، 22 سال کے قریب ہو رہا ہے، جنگ ختم ہوئے ہوئے، 88 میں جنگ ختم ہوئی تھی، جنگ کے زمانے سے اب تک بستر پہ ہیں، ہل نہیں سکے. ایک سینٹر ہے وہاں پر، مثلا اس سینٹر کے اندر ایسے ایسے لوگ ہیں جن کے دونوں ہاتھ پاؤں کٹے ہوئے ہیں، 22 سال سے اس حالت میں ہیں. کچھ لوگ ایسے ہیں وہاں پر کہ جن کا دماغ کام کر رہا ہے اور کوئی چیز کام نہیں کر رہی، دماغ کام کر رہا ہے بس، آنکھیں کھلی بھی ہیں، آنکھوں میں موومنٹ نہیں ہے، لیکن برین کی اسکین سے پتا چلتا ہے اس کا دماغ کام کر رہا ہے. اب بے بسی سوچیے ذرا اس آدمی کی، اس کا دماغ کام کر رہا ہے، بی جسم کا کوئی حصہ کام نہیں کرتا. یہ سب جھیلا ان لوگوں نے، تب کہیں جا کر یہاں تک پہنچے. اور پھر نصرت امام بار بار واقع ہوئی، بار بار واقع ہوتی رہی، کتنی ہی دفعہ واقع ہوئی ہے. تو اگر کوئی یہ کہہ رہا ہے، مثلا دوسری مشکل جو ہم لوگوں کے ساتھ ہے، ایثار کی کمی ہے، فداکاری کی کمی ہے، قربانی دینے کی کمی ہے. دعویٰ بہت بڑا دعویٰ ہے، اس دعوے کے حساب سے جو قربانی دینی چاہیے وہ قربانی اتنی بڑی قربانی نہیں ہے. اب گویا یوں لگ رہا ہے کافی عرصے کے بعد، میری زندگی میں تو پہلی دفعہ، کہ شاید اب اس قوم کا قربانی دینے کا ارادہ ہو گیا ہے. اب یوں لگ رہا ہے، پہلی دفعہ احساس ہوا ہے، کم سے کم میں اپنی زندگی میں تو کتنی سی اتنے مدت میں پہلی دفعہ دیکھ پاتا ہوں، کیا لگ رہا ہے کہ لوگ اب قربانی دینا چاہتے ہیں.
رائے خوشنودی امام زمانہ بلندر صلوات،
اللہم صلی علی محمد علی محمد اجل فرج.
بس پہلی مشکل یہ ہو گئی کہ زیادہ دور تک نہیں دیکھتے، دور رس نظر نہیں ہے، بصیرت جس کو ہم لوگ کہتے ہیں، بصیرت نہیں ہے، ظاہر ظاہر دیکھتے ہیں، ظاہر ظاہر دیکھنے کے نتیجے میں ڈر جاتے ہیں، اپنی قربانیوں پہ کوڑنے لگتے ہیں. دوسرا مسئلہ یہ، قربانی دینے کی طاقت نہیں ہے. جس قوم میں قربانی دینے کی طاقت نہیں ہو، وہ چھوٹی سی مشکل کے اوپر گھبرا جاتی ہے. مثلا فرض فرمائیے 45 لوگ عاشور کے دن شہید ہوئے، ان 45 میں 21 افراد وہ تھے جو غیر شیعہ فرقوں سے تعلق رکھتے تھے، 12 امامی نہیں تھے. مثلا کچھ لوگ بوہرا تھے، کچھ لوگ اہل تسنن تھے. جو 12 امامی شیعہ تھے وہ 25 افراد تھے، باقی دوسرے فرقوں کے بھی لوگ تھے. چہلم کے دن لوگ، کچھ لوگ بم دھماکے کے اندر شہید ہوئے، ان مرنے والوں میں کچھ عیسائی بھی تھے، اہل تسنن سے بھی تھے اور شیعہ سے بھی تھے، سب تھے اس کے اندر. کیا قوم کو گھبرا جانا چاہیے؟ کتنی قربانی دی ہے؟ میں نے کہا کم ہوا ہے، مگر اگر کوئی شہید ہو، اس کی خاندان والا کوئی بیٹھا ہو، تو یہ نہ سمجھے کہ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ کم قربانی ہے. نہیں، کم قربانی نہیں ہے، قربانی بڑی قربانی ہے، لیکن جس ہدف کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں اس کے مقابلے میں کیا ہے؟ تو کچھ بھی نہیں ہے. دوسری قوموں نے اس سے ہزاروں ہزاروں گنا زیادہ قربانیاں دی ہیں. لبنان نے کم قربانی دی تھی، 33 دن کے اندر کیا ہوا تھا وہاں پر؟ کچھ نہیں بچا تھا وہاں پر، اتنی بمباری ہوئی، اتنی بمباری ہوئی، کھانے کو نہیں، پینے کو نہیں، ہر چیز تباہ ہو گئی. لوگ اپنی آنکھوں کے سامنے مر رہے ہیں جن کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہے. فلسطین میں کیا ہوا، ایران میں کیا ہوا، لوگ ہر جگہ قربانیاں دی گئی ہیں. تا تب وہ لوگ پختہ ہوئے ہیں، ہم لوگ ابھی نئے میدان میں آئے ہیں، ابھی بہت قربانیاں دینی ہوں گی. پھر چند سال پہلے پارا چنار میں ایک بم دھماکہ ہوا تھا، تو اتراؤں اس کے کچھ دن کے بعد شہید فاؤنڈیشن کے آفس کے اندر میں چھوٹا سا ایک درس دیا تھا، میں نے ان کی خدمت میں عرض کیا تھا. وہاں پر گفتگو یہ ہو رہی تھی کہ اگر ان سب شہدا کو بھی اپنے نیٹ کے اندر شامل کر لیں تو منتھلی بجٹ اتنا زیادہ شوٹ کر جائے گا. تو میں نے ان کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ فرض کریں آپ نے ان کو شامل نہیں کیا، چار ایسے اور ہو گئے، پھر آپ کیا کریں گے؟ آپ تو معاملہ ختم کر کے دستبردار ہو جائیں گے. ہمت بندی ان کے، ان کا نہیں، ہم شامل کریں گے. شامل کیا، اس کے بعد سے مسلسل پارا چنار کے اندر شہادتیں ہو رہی ہیں، سب کو شامل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، البتہ ظاہر ہے سب تک نہیں پہنچ پائیں گے، تعداد بہت زیادہ ہے. ابھی ایسا نہیں ہوا ہے کہ پورے پاکستان کے شہدا کو ہم نے کور کر لیا ہے، ہرگز ایسا نہیں ہوا ہے. پنجاب کے اندر بہت زیادہ شہدا ہیں جن کی تعداد اصل نیٹ کے اندر نہیں ہے، اور جو ہیں بھی تو ان کو ہم وہ نہیں دے پا رہے ہیں، قطعاً نہیں دے پا رہے. مثلا شہید فاؤنڈیشن نہیں دے پا رہی جو ان کا حق ہے کہ ملنا چاہیے ان کو. بعض مثال کے طور پر آپ شہدا کے لیے جو مدد جاتی ہے اس کو اگر ان کی منتھلی رپورٹ کے اندر، اینول رپورٹ کے اندر دیکھیں، 2,000 روپئے 2,500 روپئے کیا مدد ہے پھر؟ یہ کچھ بھی نہیں ہے. یہ اور ابھی ذرا تصور کریں، میں آپ کی خدمت میں کہہ رہا ہوں، ابھی مشکل شروع ہوئی ہے، ابھی بہت آگے تک جانا ہے ہم لوگوں نے، قربانیاں بہت دینی پڑیں گی ہم لوگوں کو. اگر ایثار نہیں ہوا تو یہ معاملہ کیسے حل ہوگا؟ ایثار کرنا پڑے گا، بہت قربانی دیں گے تب کہیں جا کر ہماری مشکل حل ہوگی. اب بحمداللہ رب العالمین، ایک خوبی شیعت کے اندر ہے، شیعہ اصل نام اس فرقے کا ہے جو قربانی دے دے کر پلا ہے، اس نے ہمیشہ قربانی دی ہے. کچھ نہ کریں، صرف اپنے ماضی کو دیکھ لیں بس. اگر ہمارے اجداد قربانی نہ دیتے ہم یہاں بیٹھ کے اذان نہیں کر سکتے تھے، انہوں نے قربانی دی، اس نام کے اوپر قربانیاں دی. بحمداللہ رب العالمین، ان کی قربانیوں کے صدقے میں ہم اگلے مرحلے میں داخل ہونے کے قابل ہو رہے ہیں. تو مضبوطی سے سوچ لیجئے کہ ہاں ہم اللہ کی راہ میں قربان ہونا چاہتے ہیں، اپنے ہدف کے اندر مضبوط ہو جائیں، ایثار کے لیے تیاری کریں گے، معاملات آسان ہوں گے. اس مرحلے کو آسان کرنے کے لیے کیا کریں؟ اللہ کی بندگی، عبودیت دکھائیں، بندگی دکھائیں. مثلا اگر آپ کو کسی دن مارکے کے اندر داخل ہونا ہے، اللہ کی بندگی کے تمام مستحبات کو پورا کرنے کی کوشش کریں، خدا نصرت کرے گا. لہذا آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، مثلا اگر آپ چہلوں کے جلوس میں جا رہے ہیں، ویسے ہی جلوس میں جائیں تو یہ سوچ کر جائیں کہ ٹھیک ہے اللہ کی راہ میں شہید ہونے کے لیے جا رہے ہیں، لیکن اب اگر جا رہے ہیں باقاعدہ تیاری کے ساتھ جائیں، باقاعدہ تیاری کے ساتھ جائیں. مثلا اچھا ہے کہ سب لوگ وصیت نامہ تیار کر کے جائیں، اپنے ذہن کو تیار کریں، ہاں اپنے مولا کی نصرت کے لیے جا رہے ہیں، شہید ہوں گے تو کامیاب ہوں گے، کیوں شہید نہ ہوں، کیوں شہید نہ ہوں، نصرت کے لیے جائیں. مثلا تیاری اس طرح سے کیجئے کہ خدا نے متعال کے سامنے یہ نہ کہنا ہو کہ خدایا ہم نے کہا تو تھا لیکن ارادہ نہیں ہے، نہیں، ارادے کے ساتھ جائیں کہ ہاں ٹھیک ہے شہید ہونا ہے. اچھا، اس میں جو ایک رکاوٹ بنتی ہے وہ یہ رکاوٹ بنتی ہے، انسان سوچتا ہے میں شہید ہو جاؤں گا، میرے پیچھے کیا ہوگا، میرے خاندان کا کیا ہوگا، میرے بچوں کا کیا ہوگا. سب کا سب خدا و متعال کی توحید میں کم فکر کرنے کی وجہ سے ہے، ہم نے خدا و متعال کے اوصاف پہ فکر نہیں کی ہے، غور و فکر نہیں کیا. اب تصور کیجئے، مثلا میں اس وقت یہاں پر موجود ہوں، میرے بچے ہیں، میرا خاندان ہے، ان کو کون پال رہا ہے؟ توحید میں رہ کر دیکھیں، میں پال رہا ہوں یا خدا پال رہا ہے؟ مجھے کون پال رہا ہے؟ جب میں مر جاؤں گا تو کوئی کمی ہوگی، وہ خدا موجود ہے، اس خدا کا نظام موجود ہے. اگر اس خدا کا ارادہ ہو تو میرے ہوتے ہوئے یہ ذلیل و خوار ہو سکتے ہیں، اور اگر اس خدا کا ارادہ ہو تو میرے نہ ہونے سے ان کے اوپر آنچ برابر بھی کوئی نقصان نہیں آئے گا. یہ توحید ہے، توحید پیدا ہے. خدا نے متعال کے نظام کو سمجھنے کی کوشش کریں، خود بخود کام آسان ہو جائے گا. اس طریقے سے اپنے آپ کو تیار کریں، اور بار بار اپنے امام کے وجود کو ہدف بنائیں. بحمداللہ مثلا دعائے عہد بہت اچھی دعا ہے، دعائے عہد پڑھیں. دعائے عہد سوچ سمجھ کے، سوچ سمجھ کے پڑھیں تو ہر روز ایک نیا جذبہ ملتا ہے اپنے امام کی نصرت کے لیے. اور ان تمام کے پیچھے، جیسا کہ ابھی سلام پڑھنے کے دوران کہہ رہے تھے کہ امام کی قربانیوں کو یاد کریں. اس دین کے لیے جو اب ہمارے ہاتھ میں ہے, جو ہمارے نام سے اس دنیا میں منسوب ہو رہا ہے, اس دین کے لیے انہوں نے کتنی قربانیاں دی ہیں. تو شرم آئے گی اپنے نام کا بھی ذکر کرنے سے. انہوں نے کیا کچھ قربان کر دیا تو معاملہ ختم ہو جائے گا. پھر مثلا جن کے واقعا بچے شہید ہوئے ہیں, اگر وہ تھوڑی سی دیر کے لیے رک کر اپنے بچے کو سامنے رکھیں اہل بیت اطہار علیہ السلام کی قربانیوں کے سامنے, تو ہمیں اپنی قربانیاں بہت حقیر نظر آئیں گی. کچھ نہیں ہوا ابھی, صرف مارکے کربلا کو انسان دیکھ لے, پوری دنیا کی قربانیاں بھی دے تو کربلا کے سامنے کیا حیثیت رکھتی ہے. کربلا کی حیثیت کو دیکھیں کہ اگر کوئی مثال کے طور پر کربلا کے مارکے میں سید الشہداء کو دیکھے تو ہم آسانی سے کہہ سکتے ہیں کہ سید الشہداء نے کربلا میں جسم قربان نہیں کیے ہیں, سید الشہداء نے کربلا میں اپنے عشق قربان کیے, انہوں نے اپنے وجود کے ٹکڑے قربان کیے. ہم اور آپ کے لیے کربلا ایک واقعہ ہے جو تاریخ میں ہے, ہم اس کی گہرائی کو تو نہیں سمجھ سکتے, لیکن اگر ہم اندازہ لگانے کی کوشش کریں, مثلا فرض فرمائیے میں باپ ہوں, میں اپنے بچے کو چاہتا ہوں. سید الشہداء بھی باپ ہے, اپنے بچے کو نہیں چاہتے؟ سید الشہداء بھی تو باپ ہے. میں مانوی اعتبار سے خاک پست انسان, وہ سید الشہداء مانوی اعتبار سے بادشاہت کے مقام کے اوپر, وہ انسان کامل, تو باپ بھی کامل ہے, باپ کی محبت بھی کامل ہے. میں ناقص ہوں, میری محبت بھی ناقص ہے. وہ کمال کی محبت کرنے والا اپنے علی اکبر کو قربان کر رہا ہے. کتنی محبت ہوگی سید الشہداء کو علی اکبر سے, کوئی اندازہ تو نہیں لگا سکتا اس بات کا. میں کسی اجنبی بچے کو دیکھوں پیاس سے بل بلائے, میرا دل رونے لگتا ہے, مولا نے علی اصغر کو ہاتھوں میں اٹھایا ہوا ہے, کیا مرحلہ رہا ہوگا, یہ کس طرح سے طے ہوا ہے نہیں معلوم. لہذا اگر سید الشہداء علی اکبر کی آواز سن کر کہیں کہ بیٹا آواز دیتے رہو, دکھائی کچھ نہیں دے رہا, مخالفہ نہیں ہوگا, یہ مخالفہ نہیں ہوگا پھر. اور اگر سید الشہداء اپنے علی اصغر کی پیاس کو اتنا مقدم کریں کہ جب بی بی سکینہ ان کے پاس آئی تو کہا میرے شیعوں کو بتانا میں اپنے بچے کو لے کر آیا تھا, اسے پانی نہیں دیا, اس مظلوم دل کے اوپر کیا بیتی ہوگی کہ اس نے ہم سے کہا کہ یاد کرو. کس غریب البتری میں تھے, کس بے بسی میں تھے, خدا جانتا ہے. یہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی قربانیاں ہیں, ان کی قربانیاں عجیب قربانیاں ہیں. کوئی میدان جنگ میں اتر کے قربانی دیتے ہیں, کوئی گھر میں رہ کر قربانی دیتے ہیں. ایک سید الشہداء نے قربانی دی, میدان جنگ کے اندر اترے, سامنے دشمن تھا, ادھر اصحاب تھے, ایک امام حسن مصطفیٰ تھے کہ زوجہ لہر دے رہی تھی, گھر کے اندر سے ضرب اٹھا رہے تھے. اگر کوئی امام حسن مصطفیٰ کے اکیلے ہونے کو احساس کرے تو دوست برا بھلا کہہ رہے تھے اور زوجہ زہر دے رہی تھی, نہیں معلوم امام کتنے اکیلے تھے, کس تنہائی سے دو چار تھے. امیر المومنین تنہا ہوتے تھے تو صحراؤں میں جاتے تھے, کسی کنویں کے اندر راز کہہ لیا کرتے تھے, نہیں معلوم امام حسن مصطفیٰ کی حالت کیا تھی, کس سے جا کر اپنا تکلیف بیان کرتے ہیں. آپ صرف آیات موجود ہیں, ایک راوی کہتا ہے امام حسن مجتبیٰ کی خدمت میں حاضر ہوا، کہتا ہے میں نے اپنے امام کو اس حالت میں دیکھا گویا سارا جسم پگھل چکا تھا، صرف سر باقی تھا. کہتا ہے زہر کی سرایت سے امام کا وجود لرستا تھا. کہتا ہے ایک موقع کے اوپر امام نے ایک تشت طلب کیا، تشت لایا گیا، امام نے قہقہ کی، کہتا ہے میں نے جگر کے ٹکڑے تشت میں دیکھے. نہیں مانو امام نے کون سی مصیبتیں اٹھائی ہیں. لیکن اگر صرف انہی مناظر کو جمع کریں تو آپ کو ان سب کے پیچھے ایک مظلوم بہن نظر آئے گی. وہ بہن ایک بھائی کے جگر کے ٹکڑے دیکھتی ہے، دوسرے بھائی کے لاشے کو پامال ہوتا دیکھ رہی. یہ خاندان مظلوم خاندان ہے، یہ عجیب خاندان ہے. امیر المومنین کے سر پہ ضرب لگی تھی، امیر المومنین کے سر پہ جو ضرب لگی تھی اس شمشیر میں زہر تھا، اس شمشیر کا زہر امام کے وجود پہ سرایت کر گیا تھا. جب امام کے سر پہ ضرب لگی کچھ لوگوں نے غور کیا، ضرب بھی لگی زہر بھی گیا، یہ دونوں چیزیں کیوں ہوئی؟ کیونکہ ایک بیٹا شمشیر سے دوسرا زہر سے. باپ نے اپنے دونوں بچوں کی مصیبتوں کو سہ لیا. اس کے بعد اہل بیت ادھار علیہ السلام کے لاشیں ہیں، ان کی قربانیاں عجیب قربانیاں ہیں، ان کے لاشیں عجیب لاشیں ہیں، ان کے جنازے عجیب جنازے ہیں. ایک وہ جنازہ تھا جو پل بغداد کے اوپر رکھا ہوا تھا، اس کی لاش پر بھی بھیڑیاں تھی. یہ جنازے عجیب جنازے تھے. ایک موقع کے اوپر چوتھے امام کو غسل دینے کے بعد پانچویں امام نے حمامہ اتار کے ماتم کیا، لوگوں نے پوچھا مولا کیا ہوا؟ فرمایا میں نے اپنے باپ کے جسم میں بھیڑیوں کے نشان دیکھے. یہ جنازے عجیب جنازے ہیں. اگر بی بی زینب سلام اللہ علیہا پہ توجہ فرمائیں، آج ان کے بھائی کا جنازہ نکلا ہے، لیکن یہ جنازہ عجب شان سے نکلا ہے، اس پر تیروں کی بارش ہے. ایک موقع آیا جب بی بی زینب نے اپنے بھائی کے لاشے میں سے تیروں کو اٹھانا شروع کیا. میں کہوں گا بہن، اے امام کی بہن، ابھی تو آپ لاشوں میں سے تیر نکال رہی ہیں، ایک مرحلہ آئے گا سید الشہداء کا لاشا زمین پر ہوگا، کوئی والی وارث نہیں ہوگا، گھوڑے پامال کر رہے ہوں گے اور یہ بہر پکار رہی ہوگی، ارے سب کا کوئی وارث ہے، میرے بھائی کا کوئی وارث نہیں ہے. ماتم ہے اسے.
بہن صدقے گئی ہے میرا.